درود به محمد و آل محمد. جتنے بھی وہ تم سے پہلے تھے ان تمام کے اوپر اس روزے کو اس نے واجب قرار دیا تھا. کوئی ایسی مصلحت بار بار عرض کرتا ہوں, ایسی مصلحت روزے کے اندر ہے کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کو حاصل کرنی ہے, اور اگر اس مصلحت کو حاصل نہیں کر پائے تو ان کی شریعت مکمل نہیں ہو سکتی, ان کے کمال کو پروردگار عالم کی طرف سے ضمانت حاصل نہیں ہوگی. ان کا کمال اس وقت ہوگا جب وہ روزے کے اندر موجود حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, روزے کے اندر موجود فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہے کہ مسلمان کے پاس سب کچھ ہے, دین ہے, رہنما ہے, تعلیمات بھی ہیں, بس جو نہیں ہے وہ اس پر عمل ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود, تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود, بہترین تعلیمات ہو جانے کے باوجود, جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ظاہر سے زیادہ آگے معاملہ بڑھ نہیں پا رہا. ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا, مسجدوں کے اندر کچھ عرصے کے لیے رونق بڑھ جائے گی, لوگ زیادہ آئیں گے, زیادہ توجہ دی جائے گی, دین کے اوپر زیادہ عمل ہوگا, لیکن اس میں سے اصلی عمل وہ ہے جو رمضان کے بعد بھی باقی رہے گا. باقی تمام کا تمام تو سمجھ لیجئے کہ اگر اس تعبیر کو آپ تو اسے سخت تعبیر کو تحمل فرمائیں, سب قسم موسمی بن جائے گا. ایک خاص موسم ہے جس میں انجام پائے گا, اور اس کے بعد 11 مہینے تک اس کی کوئی خبر نہیں ہو پائے گی. کل میں نے آپ کی خدمت پر روایت عرض کی تھی کہ ختم مرتبت نے آخری زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ صرف ماہ رمضان میں عبادت کیا کریں گے. یعنی اس موسمی عبادت کو اس اعتبار سے اگر کوئی انجام دے کہ خدایا میں تو سارے سال قرآن کریم پڑھتا ہوں, ماہ رمضان میں زیادہ پڑھوں گا, یہ اچھی بات ہے. سارے سال تو پڑھتا تھا, ماہ مبارک میں زیادہ پڑھے, یہ اچھی بات ہے. سارے سال نماز تو پڑھتا تھا, ماہ مبارک میں زیادہ پڑھے گا, یہ اچھی بات ہے. سارے سال انسانوں کے کام آتا تھا, ماہ مبارک میں زیادہ کام آئے گا, یہ سب اچھا ہے. لیکن ایک آدمی کہے یہ وہ شارٹ کٹ ہے کہ اس ایک مہینے میں کر لو تو پھر 11 مہینے کا معاملہ حل ہے, نہیں ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ملے گی, ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا. 11 مہینے آپ روک نہ کریں, ایک مہینے کے اندر جو کچھ کر لیں باقی سارے 11 کا معاملہ حل ہو گیا, ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. یہ تو ایک معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج شب اول رمضان ہے, کل ہم نے شب اول رمضان کی فضیلت کے اوپر چند جملہ درج کیے تھے. چاہوں گا کہ پھر ایک دعا کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج بہت ساری چیزوں کا محورات ارادہ کریں گے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سال شروع ہو رہا ہے, لہٰذا ماہ بارہ کے رمضان کی دعاؤں میں بعض جگہیں آپ کو ایسا جملہ ملے گا کہ خدایا اگلے سال کو ایسا قرار دے دے. کہ اگلے سال کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سے سال شروع ہو رہا ہے, اس لیے فرمانا ہے خدایا میرے اگلے سال کو اس طرح کا قرار دے دے. سال کے شروع میں انسان دعائیں کرتا ہے. تو ابھی ماہ مبارک کے رمضان کی پہلی رات ہے, میورا بہت سارے ارادے کریں گے. لیکن سوال یہ ہے جتنے بھی ارادے شب اول میں کریں گے آخر تک باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. آج رات میں آپ کے سامنے پتا نہیں کیا کچھ بولوں, اس کے بعد کل جب رات آئے گی تو کہوں گا ابھی تو پہلی رات ہے, ایک ہی دن گزرا ہے, دوسری رات, تیسری رات, چوتھا دن, پانچواں دن, آخر میں یہ ہوگا کہ اب تو دس بارہ دن رہ گئے, اب کیا اس میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ایک دعا ایسی ہے جس میں امام نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. میں چاہوں گا اس دعا کو چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ دعا بھی ماہ مبارک کی شب اول کی دعاؤں کے اندر موجود ہے. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود و سلام دعا دیں. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں دو دعاؤں کے بارے میں عرض کیا تھا. ایک وہ دعا جو امام عالی مقام نے چاند کو دیکھ کر خطاب فرمائی تھی, آج کی رات کے لیے وہ دعا ہے. آج کی رات آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ایک وہ دعا بتائی تھی جو قرآن کریم کے بارے میں, قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں امام عالی مقام نے ارشاد فرمائی تھی, وہ دعا بھی آج کی رات کے لیے. اور ایک یہ دعا ہے کہ جو امام نے پورے ماہ رمضان کے بارے میں بیان فرمائی ہے. ذرا سا مجھے اس کے نشان لگانے میں غفلت ہو گئی اور اب مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ جملات یہاں پر موجود ہیں. شروع میں اس طرح سے ارشاد فرمایا, اللہم یا من یملک التدبیر وهو علی کل شیء قدیر. اے خدا کے جو تدبیر کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا من یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ آیہ کریمہ ہے. اے وہ کہ جو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. اس جملے کی باریکی بھی کبھی غور کیجیے گا. یا من یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے وہ جو آنکھوں کی خیانت اور دل کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. تو کسی نے ایک دفعہ ہم سے کہا کہ یہ آیت اس کام کی ہے کہ اس کو تنہائی میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوں وہاں پہ لکھ کے رکھ دیں. جہاں پہ آپ کی تنہائیاں ہوتی ہیں وہاں پر لکھ کے رکھ دیں, تاکہ آپ کو احساس رہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں, خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ تُجَنُّ الضَّمِيرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اچھا اب اس میں شروع ہوتا ہے. اللهم اجعلنا ممن نبا فعمل. اے خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیت کرتے ہیں اور عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں. اب امام نے کیوں یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ شب اول رمضان ہے, اس میں بہت سارے لوگ نیت کریں گے لیکن عمل میں آتے آتے موفق نہیں ہو پائیں گے, کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو امام نے چاہا کہ اس کی سبب کو بیان کر دیں, اس کی وجہ بھی بیان کر دیں. اللہم اجعلنا ممن نوا فعمل. ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیت کرتے ہیں فعمل, بس عمل کرتے ہیں. ولا تجعلنا ممن شقیا فقتل. میں نہیں کہہ رہا یہ کلی قانون ہے لیکن امام کا جملہ آپ کی خدمت میں اسی لیے پڑھ دیتا ہوں. ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سست پڑ جاتے ہیں. اب آپ ماہ رمضان کے اندر ایک جملہ کثرت سے سنیں گے, سستی بہت آتی ہے. یہ امام کا جملہ ہے. امام نے فرمایا ولا تجعلنا ممن شقیا فقتل. یہ سستی بلا وجہ نہیں آتی ہے, یہ سستی کسی سبب سے شیطان تاریخ کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سستی کا کوئی سبب نہیں ہے. ہاں بعض سستی تو اس وجہ سے آتی ہے, مثال کے طور پر آپ زیادہ جاگ لیے تو سو جائیے سستی آئے گی پھر. لیکن یہاں بھی امام شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی ہے, ولا تجعلنا ممن شقیا فقتل, ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن کے دل سخت ہوتے ہیں فقتل, تو یہ سست پڑ جاتا ہے. ولا ممن ہوا علی غیر عمل یتقل, اور نہ ان لوگوں میں سے قرار دے جو عمل تو نہیں کرتے لیکن اسی پر مطمئن رہتے ہیں. یہ ماہ رمضان میں آنے والے تین لوگوں کی کیفیت ہے. ایک تو وہ ہے جس نے نویا نوا عمل, جس نے نیت کی اور عمل کر دیا. دوسرا وہ ہے جس نے نیت تو کی لیکن نیت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ انجام دیے جس سے اس کا دل سخت ہو گیا. جب دل سخت ہو گیا تو کسل, پھر وہ سست پڑ گیا, پھر اس نے عمل کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی. اور ان دو میں بدتر کون ہے؟ تیسرا بدترین گروہ یہ ہے جو کچھ نہیں کرتا پھر بھی مطمئن ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے. تو میں ان میں سے قرار نہ دیں. ولا ممن ہوا علی غیر عمل یتقل, نہ ان لوگوں میں سے جو بلا عمل پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں, عمل پہ اعتماد نہیں کر رہے, کسی اور چیز پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں. کس چیز پہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں؟ مثال کے طور پر اپنی شہرت پہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں. خود جانتا ہے میں عمل نہیں کر رہا, وہ پتا میں عمل نہیں کر رہا, لیکن کس بات پہ مطمئن ہے؟ لوگ تو میری بہت تعریفیں کرتے ہیں لیکن شاید اب خود جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, خود جانتا ہے میں کھوکھلا آدمی ہوں, لیکن یہ دیکھتا ہے لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب اس کا مطلب یہ کہ معاملہ صحیح ہے. یہ جو کہہ رہا ہے معاملہ صحیح کیوں کہہ رہا ہے؟ لوگوں کی تعریف کی وجہ سے. صحیح عمل ہے یہ, لوگوں کی تعریف, آپ کا عمل کہاں ہے؟ اس نے کس وجہ سے تعریف کی, خدا اس کو جزا دے گا یا سزا دے گا؟ لیکن میں نے تو عمل نہیں کیا. جب میں نے عمل نہیں کیا اور اپنے بے عملی کے اوپر میں نے اطمینان کر لیا تو میں ان میں سے مجھے قرار نہ دے. اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم صح ابداننا من الالم, اے خدایا ہمارے بدن کو مریضی سے محفوظ کر دے, ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کوئی بیماری عارض ہو جائے اور پھر میں روزے بھی نہ رکھوں. یہ جملہ ہم نے بہت سنا ہے, ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا, بعد میں سمجھ میں آئے گا. کہ ایک دفعہ ایسے لوگ میں نے کہا تو آپ کیا لکھا ہے, جب ہاسپٹل میں تھے جب اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا تھا, تو اس نے کسی آدمی نے بتایا کہ میں وہ ہاسپٹل میں تھے تو یہ پہرا دے رہا تھا باہر, کاغذات میں تھا سپاہ کاغذات میں باہر پہرا دے رہا تھا, تو کہتے ہیں اچانک ایک رات میں نے سنا کہ ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے, بہت زیادہ رونے کی آواز آ رہی ہے. تو کہنے لگا ان کی رونے کی آواز سن کر میں بھی رونے لگا, پتہ نہیں کیوں رو رہے تھے. اس کے بعد جب وہ وضو کرنے کے لیے آئے تو اس آدمی کو روتا دیکھا کہ یہ سمجھ گئے کہ یہ میرے رونے کی آواز سن کر رو رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر امام نے کہا, کہا دیکھو بیٹا جوانی میں عبادت کر لو, بڑھاپے میں جسم میں ہمت بھی نہیں رہتی, چاہتا بھی ہے انسان عبادت کرے تو نہیں کر پاتا, ابھی کرو. میں بہت سنا ہے یہ کہ مثلا بعض بڑے بڑے عارف جاہد متقی پرہیزگار جب رات کو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے, بدن میں ہمت نہیں, پھر روتے ہیں, کہتے ہیں خدایا اب جسم میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر تیری عبادت کر سکوں. مجھے ایک قیدی نے بتایا جو صدام کی جیل میں رہا تھا, کہنے لگا کہ یہاں پہ کتنی آزادی ہیں, کہنے لگا ہمارے اس علاقے میں کتنی آزادی ہے, اس وقت جنگ کے علاقے سے تھوڑا فاصلے پر تھے, گولہ باری سب کچھ ہو رہی تھی وہاں پر, کہنے لگا یہاں بہت آزادی ہے. اب میں سوچا اس سے پوچھوں بھائی کس بات کی آزادی ہے, جنگ ہو رہی ہے, گولے برس رہے ہیں, مصیبت نہیں ہے؟ کہنے لگا دیکھو نماز سب کے لیے اٹھو کوئی نہیں مار رہا, کہنے جیل سوچو نماز سب کے لیے اٹھتے تھے تو مارتے تھے, کہ تو اٹھتے کیوں؟ یہ ایک مسئلہ ہے, مطلب ہر چیز ایسا نہیں, مطلب جسم خراب ہو گیا جسم میں کچھ ہوا ہے اب کچھ نہیں ہوگا, نہیں, بہرحال اثر تو ہوگا آپ کی عبادتوں میں, دلاخر کوئی نہ کوئی کمی آ جائے گی. اللہم صح ابداننا من الالم, البتہ ظاہر بیمار کے اوپر سے روزہ اللہ نے اٹھا لیا, اللہ نے اس کو تخفیف دی ہے, تو اس نے کوئی خرابی نہیں کہہ رہے کسی کے کوئی بیماری سے روزہ نہ رکھے, لیکن بہرحال امام نے فرمایا خدا ہمارے جسم کو بیماری سے بچا لیا. وعائن اعلیٰ مقترفہ علیہ من العمل, اور ہماری مدد کر ان چیزوں کے انجام دینے میں جو تو نے ہم پر واجب قرار دی, حتی ینقضی عنا شہرک, شہرک ھذا وقد ادینا مفروضہ. اچھا اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر ایک اور جملہ ہے, اس کو بھی ذرا غور فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو جملے اور اس دعا سے پڑھوں گا اس کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف جائیں گے. اللہم اعننا علی صیامہ, اے خدایا ہماری مدد کر اس مہینے کے روزے رکھنے میں, یہ جملہ بہت دعاؤں کے اندر آتا ہے، اللہم اعن علی صیامہ وقیامہ، اے خدایا اس مہینے میں روزہ رکھنے میں ہماری مدد کر. اچھا یہ 12 گھنٹے بھوکا رہنے میں اتنی مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر روزہ 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے تو بھوکا رہنے میں اتنی اللہ کی مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ روزہ صرف 12 گھنٹے بھوکا رہنا نہیں، روزہ کوئی اتنا ٹف کام ہے کہ آئمہ اللہ سے کہہ رہے ہیں خدایا اس معاملے میں ہماری مدد کر دے. اللہم اعن علی صیامہ ووفقنا لقیامہ، نماز کی اس نے ہمیں توفیق دے. اگلا جملہ دیکھیے، ونشط ما فیہ للصلاۃ، اور نماز کے لیے ہمارے دل میں خواہش اٹھا دے. نماز کے لیے ہمارے دل میں لذت اٹھا دے. ایک دفعہ نماز تو پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، زور زبردستی کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. 4 رکعت نماز ایسا لگتا ہے جیسے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور کسی طرح 4 رکعت نماز پڑھوں جان چھڑاؤں اپنی. فرمایا خدا ایسا نہ ہو، نشط ما فیہ للصلاۃ، نماز کے لیے ہماری نماز میں لذت بنا دے. نماز پڑھے مزہ آئے، بالکل ایسے جیسے کسی کو سونے کا مزہ آتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی کو نعوذ باللہ گناہ کر کے مزہ آتا ہے. نہیں، ہمارا مزہ تو نماز میں قرار دے. نماز پڑھیں مزہ آتا ہے. اچھا شروع شروع میں جب انسان اپنے اوپر سختی کرتا ہے تو عبادتوں کا مزہ کم آتا ہے، لیکن اگر توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے تو اتنا جڑ جائے گا کہ پھر ہل نہیں پائے گا. بہت سارے واقعات میں کبھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. نشط ما فیہ للصلاۃ، نماز کے لیے لذت قرار دے دے. ولا تحجبنا من القراءۃ، اور قراءت سے ہمیں محروم نہ کر. قراءت کی بھی توفیق چاہیے. کل ذکر ہوا ہے تفصیل سے کہ قراءت کا مطلب یہاں پر کیا ہے. قراءت وہ جس کے اندر فکر ہو، اور فکر وہ جس کے اندر عبرت ہو. تو قراءت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قراءت کا مطلب عبرت حاصل کرنا ہے یہاں پر. ولا تحجبنا من القراءۃ وسحلنا فیہ وسحل لنا فیہ ایتاء الزکات، اور اے خدایا اس مہینے میں زکات ادا کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. وہ مال جو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس مال کو خرچ کرنے میں بھی کسی مشکل کا شکار ہو جائیں. بس یہ جملہ اور دیکھیے گا، اللہم لا تسلط علینا وصبا ولا تعبا ولا سقما ولا عقبا، اے خدایا ہم پر سختی نازل نہ کر، نہ تھکاوٹ نازل کر، نہ بیماری نازل کر، اور نہ دل کا کم ہو جانا، ڈپریس ہو جانا. تمہیں 4 مشکلات تمہارے سامنے آئیں گی. جیسے تم اللہ کی راہ میں عبادت کرنے کے لیے بڑھو گے، کیا کیا عبادتیں بتائیں؟ روزہ رکھو گے، نماز پڑھو گے، زکات دو گے، لوگوں کے کام آؤ گے. جب یہ سارے کام کرنے لگو گے 4 چیزیں تم پر طاری ہو جائیں گی. پہلی چیز کیا ہے؟ تم اسے سخت سمجھنے لگو گے، اور اس کے سختی میں پھنس گیا. دوسری بات، تھکاوٹ کا احساس کرو گے، تعبن، اپنے جسم کو میں تھک گیا، بہت تھک گیا، اب جب تھوڑا سا کام کرنے کے بعد کہتا ہوں میں اتنا تھکا ہوا مزید نہیں کر سکتا. تیسری چیز، سقمن، بیماری کا شکار ہو جاؤ گے. شیطان کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی احتیاطی کروا کے کسی بیماری کے اندر مبتلا کروائے گا. آخری بات، عقبن، ڈپریس ہو جاؤ گے، شیطان ڈپریشن لائے گا. کیا مطلب؟ یہ 4 حالتیں آئیں گی. ابھی کیا ہوتا ہے اس ڈپریشن کی، میں ذرا سی کیفیت واضح کر دوں. ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، اسے ایک آدمی نظر آتا ہے جو اپنی زندگی میں عیاشیاں مچائے ہوئے، دیکھ کر ڈپریس ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہم یہاں بلا کر ہر چیز سے اپنے آپ کو محروم کیے بیٹھے. امام فرما رہے ہیں یہ 4 مشکلات تمہارے سامنے شیطان لے کر آئے گا، اس میں خدا کی پناہ مانگو کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ان 4 مشکلات کا شکار ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے رمضان واقعا مشکل ٹائم ہے. یہ سب کا سب ہوگا، سختی بھی احساس کرو گے، تھکاوٹ بھی احساس کرو گے، بیماری بھی آ سکتی ہے، اور تم ڈپریس بھی ہو سکتے ہو، لیکن ان تمام کے لیے اللہ کی مدد مانگو. اور آج کی رات مدد مانگنے کی رات ہے، کہ آج کی رات میں اور آپ پروردگار عالم کے حضور مدد مانگیں کہ خدایا یہ جو 30 دن سامنے آ رہے ہیں، اس 30 دن کے لیے ہمیں ہمت دے دے، ہمیں توفیق دے، ہمارے بدن کو سالم کر دے، ہماری فکر کو جوان کر دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
ہمارے امام زمانہ بڑھن تک کرو.
اخلاق میں دیکھا کہ ہم نے ایک دعا کے چار پانچ جملات لیے اور اس کے اوپر تھوڑی دیر بات کی. اب آپ اس کو بغیر ترجمہ کے پڑھتے تو ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہوتی؟ یا ترجمہ پڑھتے اور رک کر نہ پڑھتے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ اب ذرا سوچیے, نہیں معلوم کتنی دعاؤں میں کتنے ذخیرے ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں نکل گئے, سمجھ نہیں سکتے. ابو حمزہ الصومالی بہت بڑا ذخیرہ ہے, دعائے ابو حمزہ الصومالی پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر. آدمی رک رک کر پڑھے اور مطالعہ کرے باقاعدہ تو آپ اس کے اندر نہیں معلوم کتنی چیزوں کو پائیں گے. لیکن اس طرح رک رک کر سوچ سوچ کر, اگر چار لفظ لکھے ہیں تو امام نے چار لفظ عربی زیادہ جاننے کی وجہ سے نہیں لکھے ہیں کہ عربی کی وکادر ان کی اسٹرانگ تھی زیادہ چار لفظ لکھے, ورنہ تین لکھ دیتے. چار لکھیں کسی وجہ سے چار لکھیں, تو مجھے اور آپ کو وہ وجہ نکالنی ہوگی کہ امام علی مقام نے جملہ کیوں ارشاد کرنا ہے. اب آئیے سورہ فاطر, یہ سورہ مبارکہ 35ویں سورہ ہے قرآن کریم کے اندر, اور سورہ یاسین سے پہلے والی سورہ قرار پاتی ہے. سورہ یاسین سے ایک پہلے, اس سے پہلے سورہ سبا, سورہ سبا, سورہ فاطر, سورہ یاسین. سورہ فاطر اور سبا 34ویں اور 35ویں دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں, دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. ان کی فضیلتوں میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں, ایک دو کو میں آپ کی خدمت درج کروں گا. سورہ فاطر 22ویں پارے کے اندر ہے, سورہ فاطر 22ویں پارے کے اندر ہے. میں نے عرض کیا سورہ یاسین سے ایک پہلے ہے سورہ یاسین 36ویں. اس سورہ کا نام فاطر کیوں پڑا؟ پہلی آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض, اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاطر پڑا. فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاطر فطر, فطر کا مطلب ہوتا ہے کسی تاریکی میں چھوٹی سی روشنائی اگر نکلے اور وہ بڑھتی چلی جائے تو ہم کہتے ہیں تاریکی کو چیر دیا روشنائی, اس کو ہم کہتے ہیں فطر. کسی چیز کو شگاف ڈال کر بہت عظمت پہ آ جانا, اس کو ہم کہتے ہیں فطر. پروردگار عالم نے اپنے لیے کہا میں فاطر ہوں. کس چیز کا فاطر ہے؟ یہاں پر لکھا ہے سماوات والارض, زمین و آسمان کا فاطر خدا ہے, زمین و آسمان کا فاطر خدا ہے. اب ہر چیز میں کا جو یہ فاطر ہونے کا عمل ہے, تاریکی کو ختم کر کے نورانیت لانے والا یہ خدا ہے, عدم کو ختم کر کے وجود لانے والا یہ خدا ہے, گمراہی کو ختم کر کے ہدایت لانے والا یہ خدا ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے کے اندر فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا فاطر خدا نے متعال ہے, سب کا فاطر خدا نے متعال. اپنی اس کیفیت کو خدا نے متعال نے اپنی حمد کا سبب قرار دیا, کہا میری تعریف کرو کیونکہ میں فاطر ہوں, میں ان تمام چیزوں کو اس طرح خلق کرنے والا ہوں. تو میں آئے کریم آپ کے سامنے دو تین آئے کریم عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب جب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے مجھے کہ پاکستانی عربی پڑھنی ہے یا عربی عربی پڑھنی ہے, ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک پاکستانی عربی ہے وہ ہے الحمد للہ, یہ پاکستانی عربی. ایک عربی عربی ہے وہ ہے الحمد للہ, یہ اصلی عربی ہے. اب اگر وہ اصلی عربی پڑھنے لگو تو لوگ انہیں دیکھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں, یہ پاکستان میں ویسے نہیں پڑھا جاتا. پاکستان میں ہم عربی کو بھی اردو میں پڑھتے ہیں تو پہلے اس کا اردو بناتے ہیں کہ بھائی اس کا اردو کیا بنے گا, پھر اس کے بعد اس کو پڑھ دیتے ہیں تو پاکستانی اردو میں کیا بنے گا, الحمد للہ فاطر السماوات والارض. اور عربی میں کیا بنے گا, الحمد للہ فاطر السماوات والارض. یہ فرق ہے. اب اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو علم تجوید کی طرف جانا ہوتا ہے, تجوید کا علم ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ قرآن کریم کا صحیح تلفظ کیا ہے, کس لفظ کو کس طریقے سے ادا ہونا ہے اور اس کی باریکیاں. پھر تو کبھی میری زبان جو پاکستانی عربی آ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں بھائی پاکستانی عربی پڑھوں تاکہ لوگ زیادہ مانوس رہیں, ایسا نہ ہو کہ فاصلہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کہیں اور بھی چیز پڑھ. اور کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں اصلی والا بھی بہرحال پڑھ دوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے، ایک اصلی بھی ہے جو سیکھنا ہے، وہ اصلی سیکھنا وہ ظاہر ہے بہت اچھا ہے، اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے. بہرحال پہلی آئے کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یزید و فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، حمد و ثنا اس خدا کے لیے مخصوص ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. ترجمہ کرنے والے لوگ بعض اوقات اتنا زیادہ ترجمے کو دقت کے ساتھ نہیں کرتے، مثلا عربی میں لکھا ہے سماوات، سماوات آسمان نہیں ہے، آسمانوں ہیں، لیکن ترجمہ کرنے والے نے آسمان لکھ لیا. اسی طریقے سے عربی میں لکھا ہے فاطر، چیرنے والا، ترجمہ کرنے والے لکھ دیا خالق، پیدا کرنے والا. تو وہ جو عربی کی نزاکت ہے، عربی کا جو ایک خاص ڈیپتھ ہے، وہ ٹرانسلیشن کے اندر جو ہے وہ کنوے نہیں ہوتی. اچھا ٹرانسلیٹر وہ ہے جو کہیں نہ کہیں اپنے پڑھنے والوں کو سمجھا دے کہ بھائی یہاں پر ایک نزاکت تھی، اردو کا لفظ مجھے مل نہیں پایا تو میں نے اس خاطر بہرحال تھوڑا بہت ادھر ادھر کر دیا، لیکن اصلی معنی سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آسمانوں آیا ہے اور زمین کے لیے زمینوں نہیں آیا، زمین کے لیے ایک زمین آیا ہے. اس میں بھی کوئی نقطہ ہوگا، اس میں بھی نقطہ ہوگا کہ کیوں خدا نے کہا میں آسمانوں کا چیرنے والا اور زمین کا چیرنے والا ہوں، زمینوں کا چیرنے والا کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی اس میں بھی نقطہ. بہرحال ترجمے میں ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں آتی، ترجمہ یہ ہے حمد و ثنا مخصوص اس خدا کے لیے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو نہ فاطر رہا، نہ سماوات رہا، آسمان و زمین ہو گیا. وہی خدا کہ جس نے فرشتوں کو رسول قرار دیا کہ جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، بہت بنائی گا. اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا ہے جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. وہ جتنا چاہتا ہے اپنی خلق میں اضافہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب جب ہم نے سوچا سورہ فاطر پڑھیں گے تو میں نے کہا اس پہلی آیت کا کیا ہوگا جس میں فرشتوں کو رسول بتانا پڑے گا اور ان فرشتوں کے دو دو، تین تین، چار چار پر بھی دکھانے پڑیں گے. اس کے بعد معاملہ نپٹے گا کہاں پر. تو اب ہم فرشتوں کے بارے میں پہلے تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہر قوم کی ایک خاص عادت ہوتی ہے لوکلائز کرنا، باہر کی جو چیز آتی ہے اس کو لوکل بنانا. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم نے عربی کو لوکل بنایا، کرنے پہلے عربی کو اردو بنایا پھر عربی پڑھتے ہیں. اسلام کے بہت سارے مفاہیم کے ساتھ ہم نے یہ کیا، اسلام نے چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے کچھ تشریحات دی گئی، ان تشریحات کو ہم نے اپنے دماغ کے حساب سے اپنے مفہوم میں فٹ کر لیا. فرشتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. کہاں سے شروع کروں میں آپ کی خدمت میں؟ کرسی سے شروع کرتے ہیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی زمین اور آسمانوں سے وسیع ہے. زمین آسمانوں اور زمین سے اس کی کرسی وسیع ہے. اب سوال یہ ہے کرسی کیا ہے؟ عرش، وَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، اور وہ عرش پر قائم ہو گیا. کرسی اور عرش میں فرق کیا ہے؟ پہلے مادی دنیا میں دیکھ لیتے ہیں. عرش ہم کہتے ہیں ذرا چھوٹے پائے کا سجا ہوا تخت، صحیح ہے؟ بہت بہت ہی زیادہ لاجیکل ڈیفینیشن نہیں ہو پائے گی، لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو حد تک انسان نزدیک کر لوں. ایک تخت ہے سجا ہوا، ہو پائے ذرا سے چھوٹے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں عرش. اس پہ بادشاہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. یہ اللہ نے کہا وسطی العرش، عرش پر قائم ہو. اچھا ایک اس کے پاس عرش ہے اور ایک کرسی بھی ہے. کرسی اور عرش میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں تخت نے جو میں نے کہا عرش، اس میں اور کرسی میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی تخت جو ہوتا ہے وہ ذرا پھیلا ہوا ہوتا ہے، بڑا سا ہوتا ہے. کرسی اس کے مقابلے میں سائز میں ذرا سی کم ہوتی ہے. تخت کے پائے ذرا سے چھوٹے ہوتے ہیں، کرسی کے پائے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں. تخت میں دستہ وغیرہ نہیں ہوتا، سپورٹ نہیں ہوتی. کرسی میں سپورٹ ہو سکتی ہے، اس کے بغیر بھی چلتی ہے. سوال یہ ہے یہ خدا کے پاس سب نعوذ باللہ فرنیچر کی دکان ہے، تخت ہے، کرسی ہے، آیا یہ ہے خدا؟ آیا واقعی یہ سن سکتے ہیں؟ اس خدا کرسی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عرش تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اگر یہ ہو تو یہ تو خدا محدود ہو جائے گا. خدا لامحدود کہا رہا ہے. جو کرسی پر ٹک جائے وہ تو محدود ہو گیا, جو عرش پر ٹھہر جائے وہ تو محدود ہو گیا. جب خدا محدود ہو گیا تو پھر وہ کہاں کا کمال مطلق ہوا, کہاں کا واجب الوجود ہوا, کہاں اس کے اوپر سلسلہ علت جا کر ٹھہر جائے, یہ سب کہاں خدا کے لیے رہا. تو جیسے ہی اس مشکل میں پھنستے ہیں تو بھائی اگر عرش کو اس کے ظاہری معنی میں لے لیے تو خدا خدا نہیں رہے گا. کرسی کو اس کے ظاہری معنی میں لے لیے تو خدا خدا نہیں رہے گا. تو ہم فوراً ایک بات سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ صرف دکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, کیونکہ میں اور آپ کرسی اور عرش کو جانتے ہیں, جاننے کی خاطر خدا نے یہ دے دیا. اچھا خدا نے اس کو انڈرسٹوڈ کیا قرآن کریم میں کہ اتنے تو میرے پڑھنے والے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھ پائیں کہ میرے پاس مثلا عرش تمہارا والا نہیں ہے, عرش کا مطلب کچھ اور ہے, کرسی تمہاری والی نہیں ہے. مثلا اس نے لکھا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. تو اس نے کہا کہ اتنے تو ان کو عقل ہے کہ یہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں لیں گے. وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, اس کا مطلب اللہ کا چہرہ لے لیں. یہ وہ تمام اسلامی مفاہیم ہیں جن کے بارے میں انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ اگر ان کو اصلی میننگ میں لے لیے, جو عربی کے اندر ہی ہے اس میں لے لیے, تو پھر خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب ایک قانون بناتے ہیں, وہ یہ کہ قرآن کریم کا وہ لفظ جو ایسا ہو کہ اگر عربی میننگ میں لے لیں تو خدا کا تصور ہی غلط ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. عرش وہ نہیں ہے جو میں سمجھا, کرسی وہ نہیں ہے جو میں سمجھا. اچھا یہ سب بالکل ہی کچھ اور ہوگا, بے مناسبت نہیں, وہ بے مناسبت بھی نہیں ہوگا, کچھ رابطہ ضرور ہوگا. مثلا اگر اس نے کرسی کہا تو کرسی کے دنیا کے مطلب سے کچھ نہ کچھ رابطہ جڑے گا. بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو گئی, اور جیسی بات ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل ہونا شروع ہوتی ہے لوگوں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. آپ پریشانی نہ بڑھائیے, اپنی توجہ کو ذرا یہیں پہ رکھیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے, جیسے کوئی لفظ ایسا نظر آیا جس کے مطلب ہم خدا سے نہیں لگا سکتے, خدا کا تصور غلط ہو جائے گا, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مناسبت ہے لیکن مفہوم یہ نہیں ہے جو عربی کہتی ہے. اب کرسی میں مناسبت کیا ہو سکتی ہے؟ کرسی کو ہم اقتدار کی علامت سمجھتے ہیں, شاید مناسبت کے لیے. وسع کرسی ہو سماوات والارض, اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے, یعنی اس کا اقتدار, اس کا کنٹرول زمین اور آسمان کے اوپر چھایا ہوا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی طاقت انہیں مدد کر رہی ہے. اس طرح سے ہم مطلب لیتے ہیں, عرش پر جب بیٹھا ہوا ہے یعنی خدا متعال کی حاکمیت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں. اب آئیے فرشتوں کو, فرشتوں کو ہم نے کیا سمجھا؟ فرشتے غیب کے علوم میں سے, غیب کے ایمان لانے والوں میں سے ایک مورد ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے, لوگوں نے دیکھا, ایمان لیا. قرآن کریم, قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم ہاتھ میں نظر آ رہا ہے, پڑھنے کے قابل ہے, پڑھ کر اس کے معجزے کو دیکھ کر میں اور آپ ایمان لاتے ہیں. لیکن کوئی کہے قیامت پر ایمان کیسا ہے؟ دیکھ کر عقل سے لائے؟ نہیں, دیکھ کر عقل سے نہیں لائے. یہ علم غیب ہے, غیب پر ایمان لائے. غائب تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, اسی طرح فرشتے, آج فرشتے نظر آ رہے ہیں, نظر تو نہیں آ رہا, پھر ایمان کیوں لائے؟ غیب پر ایمان لائے, اللہ کے کہنے کی وجہ سے غیب کیا جائے. ایک اور کہتے ہیں مستقبل غیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یہ وہ غیب ہے. اب فرشتے نظر تو نہیں آ رہے لیکن ہم اور آپ ایمان لاتے ہیں, اور فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ قرار پاتا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا میں مسلمان اور ایمان نہیں رکھتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا, قرآن تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جبرائیل پر ایمان لائے گا, یہ قبول نہیں. حضرت جبرائیل پر ایمان لانا ضروری,
فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کی ماہیت کیا ہے، فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، یہ شاید ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ کوئی یہ کہے بالکل صحیح خبر کیا فرشتے اصل میں کیا ہے، لیکن کچھ کچھ اشارے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ دیکھیں فرشتے کام کیا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کون کون سے کام دیے ہیں، تو وہ سر آئے گا کہ فرشتے جا چکے ہیں، جو دے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم میں کہیں پر لکھا ہے کہ فرشتے بارش کرتے ہیں، قرآن کریم میں کہیں لکھا ہے فرشتے روح کرتے ہیں، کہیں پر لکھا ہے فرشتے عذاب کریں گے، کہیں پہ لکھا ہے فرشتے جنت میں ہوں گے، کہیں پر لکھا ہے فرشتے لوگوں کو روٹی نہیں آئے گی، کہیں پہ لکھا ہے فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ بلکہ کم سے کم تین کے ایسے ہیں جس میں فرشتوں کی توصیف کی گئی ہے، ایک تو پہلے ہی خطبے کے اندر، دوسرا خطبہ نمبر 89 اس کے اندر بہت تفصیل سے بتایا، 107 کے اندر بھی یا 107 کے اندر بھی، یہ تینوں میں نے جو خطبے بتائے مفتی جعفر الحسن صاحب کی جو نہج البلاغہ کا ترجمہ تشریح ہے اس کی ترتیب سے بتائی، دوسری تشریحوں میں ترتیب کچھ اور ہو جائے گی. اس میں بھی فرشتوں کے بارے میں لکھا، اس میں مولانا نے فرشتوں کے بارے میں کچھ جملے ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو بڑے عجیب ہیں، کسی اور کتاب میں نہیں ہے جو بلاغا فرمایا، کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جن کے پاؤں زمین میں ثابت ہیں اور گردنیں ساتویں آسمان سے اوپر چل رہی ہیں، گردنیں ساتویں آسمان سے اوپر. فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو خدا نے عرش کو اٹھانے کی مناسبت